سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، بہار عشق حقیقی، بہار عشق حقیقی۔ عشق دل کو بہار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے،
بس اپنی بے وفائی
پھول بس امید وفائی سے عندلیبوں کو ہار دیتا ہے، عشق دل کو بہار دیتا ہے، جذبہ جان سار دیتا ہے. رائے تقوی میں غم جو ہے اکثر، رائے تقوی میں غم جو ہے اکثر، زندگی پر بہار دیتا ہے، زندگی پر بہار دیتا ہے. رائے تقوی الہامات ربانی ملفوظات حضرت مرشدی محبی و محبوبی رحمت اللہ علیہ. ارشاد فرمایا کہ جب گھر ویران ہوتا ہے تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور گھر کا مالک جب آ جاتا ہے تو گھر کی رونق اور چہل پہل بتاتی ہے کہ گھر اب خالی نہیں ہے. وہی لوگ جو حقیر سمجھ رہے تھے ان کو اب گنجائش انکار نہیں رہتی. اسی طرح جب آدمی صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو مخالف بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دل اب محروم نہیں ہے، اس کا رابطہ اب اللہ تعالیٰ سے قائم ہو چکا ہے. ارشاد فرمایا کہ جب گھر ویران ہوتا ہے تو اس کو حقیر سمجھتے ہیں، اور گھر کا مالک جب گھر میں آ جاتا ہے تو گھر کی رونق اور چہل پہل بتاتی ہے کہ اب گھر خالی نہیں ہے. وہی لوگ جو حقیر سمجھ رہے تھے ان کو اب گنجائش انکار نہیں رہتی. اسی طرح جب آدمی صاحب نسبت ہو جاتا ہے تو مخالف بھی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دل اب محروم نہیں ہے، اور اس کا رابطہ اب اللہ تعالیٰ سے قائم ہو چکا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عاشق بندہ یعنی غلام بھی ہوتا ہے اور ایک سلطنت بھی رکھتا ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عاشق بندہ بھی ہوتا ہے، اللہ کا عاشق بندہ بھی ہوتا ہے یعنی غلام بھی ہوتا ہے اور ایک سلطنت بھی رکھتا ہے. یہ ہے سینے میں بندگی کی راہ سے سلطنت پانا. بندگی اور سلطنت کے انہی دو پردوں کے درمیان عاشقی چلتی ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عاشق بندہ بھی ہوتا ہے یعنی غلام ہوتا ہے اور ایک سلطنت بھی رکھتا ہے. یہ ہے سینے میں بندگی کی راہ سے سلطنت پانا. بندگی اور سلطنت کے انہی دو پردوں کے درمیان عاشقی چلتی ہے. ارشاد فرمایا کہ اللہ کا عاشق بندہ بھی ہوتا ہے اور ایک سلطنت بھی رکھتا ہے. یہ ہے سینے میں بندگی کی راہ سے سلطنت پانا. بندگی اور سلطنت کے انہی دو پردوں کے درمیان عاشقی چلتی ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے. یہ جسم کل بھی ہے اللہ کا ہے، یہ جسم کل بھی اللہ کا ہے اور اس کا ہر جز بھی اللہ کا ہے. یہ جسم کل بھی اللہ کا ہے اور اس کا ہر جز بھی اللہ کا ہے. ہماری یہ آنکھیں بھی اللہ کی مملوک ہیں، ہمارے یہ کان بھی اللہ کے مملوک ہیں، ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں غرض ہمارے ظاہر و باطن کا ہر ہر ذرہ ان کا مملوک ہے، ہم اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ یہ دل جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو گناہوں کی لذتوں کے خیال اور گناہوں کے ارادوں سے محفوظ رکھنا، دل میں اللہ کو یاد رکھنا، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، یہ آنکھیں بھی اللہ کی ہیں، ان سے کسی نامحرم کو نہ دیکھنا، یہ اس امانت کا حق ہے، اور یہ امانت ہمارے پاس چند روز کے لیے ہے، اور مالک کی امانت کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے، ورنہ خیانت ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ ہمارا جسم ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کا مالک اللہ ہے، یہ جسم کل بھی اللہ کا ہے اور اس کا ہر جز بھی اللہ کا ہے، ہماری یہ آنکھیں بھی اللہ کی مملوک ہیں، ہمارے یہ کان بھی اللہ کے مملوک ہیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، غرض ہمارے ظاہر و باطن کا ہر ہر ذرہ ان کا مملوک ہے، ہمیں اس کو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ دل جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کو گناہوں کی لذت کے خیال اور گناہ کے ارادوں سے محفوظ رکھنا، دل میں اللہ کو یاد رکھنا، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا، یہ آنکھیں بھی اللہ کی ہیں، ان سے کسی نامحرم کو نہ دیکھنا، یہ اس امانت کا حق ہے، اور یہ امانت ہمارے پاس چند روز کے لیے ہے، اور مالک کی امانت کو مالک کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے، اور ورنہ خیانت ہو جائے گی۔ دوران گفتگو فی البدی یہ شعر باتوں باتوں میں ارشاد فرمایا، جان کو مشکل میں پھنستی دیکھ کر ان کے در پر گڑ گڑانا چاہیے، جان کو مشکل میں پھنستی دیکھ کر ان کے در پر گڑ گڑانا چاہیے، جان کو مشکل میں پھنستی دیکھ کر ان کے در پر گڑ گڑانا چاہیے۔ ارشاد فرمایا کہ حسین صورتیں اللہ کے راستے میں منقش حجاب ہیں، اگر کسی کے محبوب کے سامنے نقشین پردہ پڑا ہو تو کیا عاشق اس پردے کو چاک نہ کرے گا یا پردے ہی سے چپک جائے گا؟ وہ کہے گا کہ ایسے ایسے ہزاروں پردوں کی میرے محبوب کے سامنے کیا حقیقت ہے، دنیا کی محبت تو خوب سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی سے اللہ کی محبت کو سمجھو کہ رب تعالی شانہ کے جمال کے سامنے ان صورتوں کے حجاب کی کیا حقیقت ہے، ان کو چاک کر دو، ان سے صرف نظر کرو، حق تعالیٰ سے واصل ہو جاؤ گے، یعنی مل جاؤ گے۔ اگر حجاب کے نقش و نگار ہی پر فدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نہ ملیں گے، اس حجاب کے پیچھے وہ محبوب حقیقی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حسین صورتیں اللہ کے راستے میں منقش حجاب ہیں، اگر کسی کے محبوب کے سامنے نقشین پردہ پڑا ہو تو کیا عاشق اس کو چاک نہ کرے گا یا پردے ہی سے چپک جائے گا؟ وہ کہے گا کہ ایسے ایسے ہزاروں پردوں کی میرے محبوب کے سامنے کیا حقیقت ہے، دنیا کی محبت تو خوب سمجھ میں آ جاتی ہے، اسی سے اللہ کی محبت کو سمجھو کہ حق تعالی شانہ کے جمال کے سامنے ان صورتوں کے حجاب کی کیا حقیقت ہے، ان کو چاک کر دو، ان سے صرف نظر کرو، حق تعالیٰ سے واصل ہو جاؤ گے۔ اگر حجاب کے نقش و نگار ہی پر فدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نہ ملیں گے، اس حجاب کے پیچھے وہ محبوب حقیقی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ دعا اس کی جلد اور زیادہ قبول ہوتی ہے جو اللہ کی فرما برداری زیادہ کرتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک لڑکا ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو ابا سے کہتا ہے، ابا پیسہ دے دو، فلاں چیز لینی ہے، اسی طرح مانگتا رہتا ہے، مگر باپ کی کوئی خدمت نہیں کرتا، اور دوسرا بیٹا باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کے پاؤں دباتا ہے، یہ جب باپ سے کچھ مانگتا ہے تو دونوں کی قبولیت میں فرق ہوتا ہے، باپ اس کی فریاد کو فوراً قبول کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں تو مخلوق اسی سے نفرت رکھتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں تو مخلوق اسی سے نفرت رکھتی ہے، اور جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بس یہی معاملہ حق تعالیٰ کا ہے، جو اپنے کو قابل عزت سمجھتا ہے اللہ کو اس سے نفرت ہے، اور جو اپنے کو حقیر و ذلیل اور تمام مخلوق سے کمتر سمجھتا ہے اللہ کو اس سے محبت ہے۔ یوں تو ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بالکل مٹ گیا، لیکن اپنے کو مٹانا اور حقیر سمجھنے کا معیار یہ ہے کہ جب مخلوق سے سابقہ پڑتا ہے، جب مخلوق سے معاملہ پڑتا ہے تو ہر کسی سے لڑ رہا ہے۔ اگر خود کو سب سے حقیر سمجھتا تو پھر کسی سے نہ لڑتا۔ آدمی کو کمزور پر ہی غصہ آتا ہے، اپنے سے طاقتور پر نہیں آتا۔ جس کو اپنے سے زیادہ طاقتور دیکھتا ہے اس پر اگر غصہ آتا بھی ہے تو پی جاتا ہے، اس سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر شخص کو اپنے سے اچھا اور اپنے کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا تو ان سے لڑتا جھگڑتا نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں تو مخلوق اسی سے نفرت رکھتی ہے، اور جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ بس یہی معاملہ حق تعالیٰ کا ہے، جو اپنے کو قابل عزت سمجھتا ہے اللہ کو اس سے نفرت ہے، اور جو اپنے کو حقیر اور ذلیل اور تمام مخلوق سے کمتر سمجھتا ہے اللہ کو اس سے محبت ہے۔ یوں تو ہر شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں بالکل مٹ گیا، لیکن اپنے کو مٹانا اور حقیر سمجھنے کا معیار یہ ہے کہ جب مخلوق سے سابقہ پڑتا ہے، جب مخلوق سے معاملہ پڑتا ہے تو ہر کسی سے لڑ رہا ہے۔ اگر خود کو سب سے حقیر سمجھتا تو پھر کسی سے نہ لڑتا۔ آدمی کو کمزور پر ہی غصہ آتا ہے، اپنے سے طاقتور پر نہیں آتا۔ جس کو اپنے سے زیادہ طاقتور دیکھتا ہے اس پر اگر غصہ آتا بھی ہے تو پی جاتا ہے، اس سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر شخص کو اپنے سے اچھا اور اپنے کو تمام مسلمانوں سے کمتر سمجھتا تو ان سے لڑتا جھگڑتا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ وعن المهاجر بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی انی لست کل کلام حکیم اتقبل ولکنی اتقبل همه وهواه فان کان همه وهواه فی طاعتی جعلت صمته حمدا لی وقارا وان لم یتکلم۔ حضرت مہاجر بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں حکیم کے ہر کلام کو قبول نہیں کر لیتا، لیکن میں اس کے ارادے اور نیت کو قبول کرتا ہوں۔ اگر اس کی نیت اور محبت میری اطاعت میں ہے تو میں اس کی خاموشی کو اپنی تعریف قرار دیتا ہوں، اور وقار اگرچہ وہ کلام میں اپنی تعریف قرار دیتا ہوں، اور وقار اگرچہ وہ کلام نہ کرے۔ یعنی اگر کلام کرے دین کا اور نیت دنیا کی دنیا ہو تو وہ دنیا ہی ہے، اور اگر خاموشی اختیار کرے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کے لیے تو وہ خاموشی محمود اور حمد و ثنا کے رتبے میں مقبول ہے، اور مایۂ وقار علم کا ہے۔ اسی سبب سے مشائخ سے منقول ہے کہ اللہ والوں کی خاموشی بھی ہدایت دینے والی ہے، جس طرح سے ان کا نطق یعنی ان کی گفتگو درجۂ قال سے حادی ہے، ان کا سکوت بھی درجۂ حال سے حادی ہے۔ خامشند و نعرہ تکرار شاں، میر میروت تا یار و تخت شاریاں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ خاموش بھی ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان کے باطن سے حق تعالیٰ تک مناجات خاصہ اور فریاد خاص کا رابطہ قائم رہتا ہے۔
بہت شور کرنے لگے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی کچھ سنتیں کل بتائی گئی تھیں۔ جوتا اتار کر کھانا کھانا، کھانے کے وقت اکڑوں بیٹھنا کہ دونوں گھٹنے کھڑے ہوں اور سرین زمین پر ہوں، یا ایک گھٹنا کھڑا ہو اور دوسرے گھٹنے کو بچھا کر اس پر بیٹھے، یا دونوں گھٹنے زمین پر بچھا کر قاعدے کی طرح آگے کی طرف ذرا جھک کر بیٹھے۔
خاموش رہو بھائی، چلو بھاگو یہاں سے، جاؤ کر جاؤ۔
کھانے کے برتن، پیالہ اور پلیٹ کو صاف کر لینا، پھر برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹنا، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کے پاس شمائل و اخلاق و عادات میں 21 فصل، شیم الحبیب، ترجمہ شم الطیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اشعار ہے، ان کا ترجمہ آگے لکھا ہے، ترجمہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا جو عربی، ہاشمی، مکی، مدنی، سردار، امین، سچی خبریں دینے والے، سچی خبریں دیے گئے قریشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر، جو کہ آپ کے محب خاص اور رازدار بے اختصاص تھے، رحمت نازل فرمائے۔ بعد حمد و صلات کے مدعا یہ ہے کہ علماء ہمیشہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو جمع کرتے رہے اور اس باب میں نو بنو مسلک اور اعتدال طریق پر چلتے رہے، لیکن بعض نے اس قدر تطویل یعنی طویل بات کی جس سے دل اکتا جائے، اور بعض نے اس قدر اختصار کیا کہ فہم مطلب ہی میں خلل پڑ جائے، اور لوگ مختلف ہوتے ہیں، بعض تطویل یا ایجاز سے بھاگتے ہیں اور بعض اس کے شائق اور طالب ہوتے ہیں، سو تطویل اور اختصار سے نفع عام نہیں ہوتا، بخلاف مقدار اوسط مناسب کے کہ وہ ہر شخص کے مذاق کے موافق ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے محاسن اوصاف اور مکارم اخلاق اور شمائل اور خصال میں سے ایک مختصر حصہ مگر کافی شافی قلم بند کروں، کیونکہ عاشق سرگشتہ و محجور جب محروم الوصال ہوتا ہے تو منزل محبوب یا خط و خال ہی کو یاد کر کے اپنے دل کو سمجھاتا ہے، اور محبوب کے جمال اور اوصاف کا بیان و تذکرہ کر کے اپنا جی بہلاتا ہے، اور اسی کے ساتھ میں اس میں حصول ثواب اور نجات من العذاب اور شفاعت محبوب، رب الارباب اور دعائے طالبین اور احباب کی بھی امید رکھتا ہوں، اور یہ امید کیسے نہ رکھوں جبکہ حسن عمل کا کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں، اور عمر تمام معاصی اور لغزشوں میں صرف ہوئی، اس لیے میں نے آپ کے شمائل و مدائل اور فضائل کے تذکرے کا دامن پکڑا۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور سب مسلمانوں سے اس کو قبول فرما دے۔ مستحق جمیع محامد کا وہی رب العالمین ہے، اور چونکہ کتاب الشمائل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اور کتاب الشفاء قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی اس باب میں جامع تر اور ضابط تر تھی، اس لیے میں نے انہی دو کتابوں سے ایسے مضامین منتخب کیے جو طالب راغب کو دوسری کتابوں سے بے نیاز کر دیں اور جن سے مہجور مشتاق دل کو تسلی دے سکے۔ سو ہم امام حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے، جو کہ ہند رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت کے منتہی پیمانے پر ہے اور معدن نبوت و رسالت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتم و سلام تامین کاملین کے بیان خصوصیات کے اعلیٰ درجے میں ہے۔ انشاءاللہ کل سے یہ سلسلہ شروع کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمين برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.